بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. 28 جون 2013 مسجد جامع القرآن قرآن اکیڈمی لاہور میں امیر تنظیم اسلامی محترم جناب حافظ عقیف سعید صاحب نے خطاب جمعہ میں تذکیر بالقرآن کے حوالے سے سورہ حدید کی آیات 16-19 تک کا مطالعہ کرایا. سماعت فرمائیے.
الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی عباده الذین اصطفا خصوصاً على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. سورہ حدید کی چند آیات تھے ابھی آپ نے سماعت فرمائی ہے. اس مسجد میں جو مستقل نمازی ہیں انہیں معلوم ہے کہ ہم ایک ترتیب سے قرآن مجید کے ایک حصے کا مطالعہ کر رہے ہیں اور سورہ حدید بھی اسی مطالعے کا ایک حصہ ہے. اگرچہ پچھلے جمعے میں لاہور میں نہیں تھا, غیر حاضری ہوئی, اس سے پچھلے جمعے ایک خاص موضوع پر گفتگو ہوئی تھی اور اس میں اصل خطاب جناب وزیر اعظم نواز شریف صاحب کے ساتھ تھا. ان کو خطاب کر کے کہ وہ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس ملک میں اسلام کی خدمت کے حوالے سے, جو پاور ان کو ملی ہے اور بحیثیت مسلمان ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے, اور اگر وہ اس ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے تو اللہ کے ہاں غریبان ان کا پکڑا جائے گا. چنانچہ اس پہلو سے جو چند بہت اہم باتیں تھیں وہ گوش گزار کی تھیں اور وہ خطاب جمعہ میں قرآن مجید اور احادیث ہی کے حوالے سے مضمون بیان ہوا. آج پھر ہم اسی سورہ حدید کے مطالعے کو آگے بڑھائیں گے. جو حصہ ہم پڑھ چکے ہیں ظاہر بات ہے کہ اب اس کے اعادے کا موقع نہیں ہے. صرف جو موٹی موٹی باتیں ہیں کہ پہلے حصے میں اس سورہ مبارکہ کی 6 آیات میں اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں جو بحث آئی ہے وہ قرآن مجید کا ایک منفرد مقام ہے. اس پہلو سے کہ مسلسل 6 آیات اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں ایک جگہ وارد ہونا, یہ قرآن مجید میں یہ منفرد مقام ہے اور بہت عظیم مقام ہے. اکثر سورتوں کے شروع میں اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنی بھی آتی ہیں. سبح للہ ما فی السماوات والارض وهو العزیز الحکیم. لیکن وہ ایک آیت میں بات پوری ہو گئی یا 2 آیات, یہاں 6 آیات ہیں. پھر مسلمانوں کو عملی طور پر جھنجھوڑا جا رہا ہے, تمہیں کیا ہوا کہ تم ایمان نہیں لاتے جیسا کہ ایمان ہونا چاہیے, یقین قلبی والا ایمان تمہیں حاصل نہیں. تمہیں کیا ہوا کہ اللہ کی راہ میں سچ نہیں کرتے؟ ایک طرف ایمان کا دعویٰ ہے اور عمل کیا ہے؟ یہ سورہ صف میں جو مضمون ایک اور انداز سے آیا کہ لم تقولون ما لا تفعلون، اس کو زیادہ کھول کر یہاں بیان کیا گیا کہ کیوں کہتے ہو وہ بات جس پر تمہارا عمل نہیں ہے؟ دعویٰ تو ایمان کا ہے لیکن عمل اس کے برعکس ہے. اور چونکہ بہت سے ساتھی پہلی مرتبہ ہیں اور ہماری تنظیم کے بہت سے ساتھی آئے ہوئے ہیں دور دراز سے، تھوڑی سی وضاحت کر دوں گا کہ یہ صورت مدنی دور کے اس حصے میں، اس دور میں، مدنی پیریڈ کے اس دور میں نازل ہوئی ہے کہ جب اللہ کا دین غالب ہو چکا ہے، صلح حدیبیہ اور فتح مکہ جو ہے اس کے بعد. اب لوگ جوق در جوق ایمان لا رہے ہیں لیکن ان کے ایمان کی وہ کیفیت نہیں ہے. خود مدینہ میں منافقین کا ایک طبقہ موجود تھا اور منافقت کی بھی کئی سٹیجز تھی. یہ ایک مرض ہے نفاق، کوئی پہلی سٹیج پہ ہے، کوئی دوسری پہ ہے، کوئی تیسری پہ ہے، اور وہ آخری پوائنٹ آف نو ریٹرن. جب وہ تھرڈ سٹیج آ جائے تو ختم اللہ علی قلوبہم، وہ تو پھر اللہ کی مہر لگ جاتی ہے. تو چنانچہ اس قسم کے طبقات کو اب جھنجھوڑا جا رہا ہے. کچے پکے بھی ہیں، کچھ منافقت کی پہلی سٹیج میں ہیں، جو آخری سٹیج کو پہنچ گئے ان کا تو معاملہ ختم ہوا. لیکن یہ کہ اور اسی حوالے سے ہمارے لیے اہمیت اس بات کی ہے کہ وہ یقین قلبی والا ایمان ہمارے ہاں بھی اکثر و بیشتر کو حاصل نہیں ہے الا ماشاء اللہ. موروثی اسلام ہے، پیدائشی طور پر مل گئی ایک دولت، لیکن وہ دولت ہمیں جو ملی ہے ہمیں اس کی قدر و قیمتی کا کوئی احساس نہیں ہے. شاید سب سے زیادہ سستی چیز وہ ہے کہ دو ٹکے کا فائدہ دیکھو ایمان بیچ دو، تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر جھوٹی قسم اٹھا لو. قرآن اٹھا لیے جاتے ہیں، اسی ملک میں ہو رہا ہے، مسلمان ہی اٹھاتے ہیں جھوٹا. حالانکہ یہ چیزیں وہ ہیں کہ جنہیں ہم چاہے معمولی درجے کا گناہ سمجھتے ہوں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا واضح کیا ہے. قول الزور، جھوٹی بات، جھوٹی گواہی شرک، اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے برابر ہے. آپ نے فرمایا اس کو چھوٹی بات مت سمجھو، یہ شرک جتنا بڑا گناہ ہے. اس کا مطلب یہ کہ ہم اپنا دین، ایمان، سب کچھ بیچنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں تھوڑے سے دنیاوی نفع کی خاطر، ہمیں اس کی قدر و قیمت نہیں. گویا ہم بھی اس آیات کے مخاطبین میں سے ہیں، یہ خطاب ہم سے بھی ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے تمہیں ایمان کی دولت عطا کی اور تم کر کیا رہے ہو، اور پھر یہ ہدایت الہدا قرآن جیسی نعمت عطا کی ہے لیکن تم اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے. تو یہ ہمارے اعتبار سے بہت اہم مقام ہے قرآن مجید کا. پھر اس کے بعد نقشہ کھینچ دیا کہ یہ جو طرز عمل ہے، دو عملی، کہنا کچھ ہے کرنا کچھ ہے، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے لیکن ایمان کا دعویٰ زور شور سے ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، آپ سے عشق کا دم بھرتے ہیں، اور عمل، یہ جو دو عملی ہے جو بالآخر نفاق کی طرف لے جاتی ہے. دنیا میں تو تم اکٹھے رہو گے جب تک زبان سے کلمہ پڑھتے رہے، مسلمان ہی شامل رہو گے، مسلمانوں کے صف میں سمجھے جاؤ گے، آخرت میں چھلنی لگے گی. میدان عشر میں تو سب کے سب ایک جگہ جمع ہوں گے، پہلی چھلنی ہوگی کہ کافر یعنی جو اللہ کو نہیں مانتا، ایمانیات کو نہیں مانتا، توحید، رسالت، آخرت، وہ الگ ہو جائیں گے اور ماننے والے الگ ہو جائیں گے. پھر اہل ایمان کے اندر چھلنی لگے گی، جن کے اندر نور ایمان تھا اور عمل صالحہ کا نور تھا، یعنی جو واقعی حقیقی ایمان تھا، اب وہ الگ ہوں گے. اور جو نور ایمان سے محروم تھے اور دو عملی کی وجہ سے اور اس طرز عمل کی وجہ سے کہ عمل کچھ ہے اور کہنا کچھ ہے، وہ نفاقت، منافقت کے رستے پر چل پڑے تھے، وہ الگ ہو جائیں گے. اور منافقوں کا انجام آخرت میں کفار کے ساتھ ہوگا، اور یہ ایک ایسی شے ہے کہ واقعی ایک دفعہ دل دہل جاتا ہے. اور ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ بات بھی قرآن میں آ چکی ہے. نہ صرف کفار کے ساتھ ہوگا بلکہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں یعنی جہاں سخت ترین عذاب ہے وہ مقام ہے منافقین کا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں مسلمان سمجھے جاتے تھے، اپنے آپ کو بڑا مسلمان کہتے تھے. تو اس سے تو ہر شخص کو خوف ہونا چاہیے. اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نفاق سے اپنے آپ کو محفوظ وہی سمجھتا ہے جو خود منافق ہو. یہ ایک عجیب نفسیاتی حقیقت ہے. جیسے غالب نے کہا کہ رہا کھٹکا نہ چوری کا، دعا دیتا ہوں رازن کو. جس کے پاس وہ مال، وہ پونجی، وہ اثاثہ، وہ دولت ہے ہی نہیں، اور جس کے پاس ایمان کی دولت ہے اسے ہر وقت خطرہ رہتا ہے کہ کہیں اس پر نفاق کی نقب نہ لگ جائے، کہیں نفاق کا وائرس اس ایمان کو ضائع نہ کر دے. وہ پریشان رہتا ہے. منافق مطمئن، اسے کوئی پرواہ نہیں، اسے احساس ہی نہیں. تو ہمیں کم سے کم اس چیز کا احساس ہونا چاہیے. جھنجھوڑ دیا گیا. اب اس کے آگے جو خطاب ہے، جو اب میں آپ کو جو آیات میں نے آپ کو سنائی ہیں اور ان کے حوالے سے انشاءاللہ گفتگو ہوگی، یہ واقعتاً ایک انتہائی اپیلنگ انداز ہے، دل کے تاروں کو چھیڑ دینے والا. الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق. کیا اہل ایمان کے لیے اب بھی وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کے ذکر کے سامنے اور جو نازل کیا ہے اس نے حق کے ساتھ، اس کے آگے ان کے دل جھک جائیں، وہ سر تسلیم خم کر دیں اس ہدایت کے آگے اور پورے طور پر اس کو اختیار کریں؟ کہ اب بھی وقت نہیں آیا. الم یأن للذین آمنوا، ہیں تو اہل ایمان، مسلمان ہیں، ایمان کے عملی تقاضوں کو پورا نہیں کر رہے، انہیں اندازہ نہیں ہے کہ وہ کس انجام بد کی طرف بڑھ رہے ہیں. اور ان آیات کے بعد بھی ابھی آنکھیں نہیں کھلی، کب آئے گا وہ وقت؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، ان کے دل جھک جائیں، دلوں کے اندر کا معاملہ ہوتا ہے، دنیا سے محبت ہے کہ آخرت سے محبت ہے؟ دنیاوی آسمان سے محبت ہے اور یہاں کے وسائل جو ہیں وہ عزیز ہیں، یا وہ رب کائنات جو مسبب الاسباب ہے اس سے محبت اور اس پر توکل اور اس پر اعتماد؟ یہ فیصلے دل کے ہوتے ہیں. اور دل کسی شے سے گھائل ہو جاتا ہے، تو جب گھائل ہو جائے تو پھر وہ ہر بات کو ماننے پر آبادہ ہو جائے گا. اور اگر وہی نہ جھکا ہو تو بڑی سے بڑی حقیقت، خورشید نصف النہار پر بھی چمک رہا ہو تو وہ کہے گا میں نہیں مانتا. تو قرآن مجید جو ہے وہ دل کو، جسے کہتے ہیں کہ پگھلانے والی بات، جیسے موم پگھلتی ہے، آیات کے قرآنی میں یہ تاثیر ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، اے لوگوں پہنچ چکی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے موعظۃ، نصیحت. موعظۃ وہ ہوتی ہے جو دل پہ اثر کرے، جو دل کے تاروں کو چھیڑے، جو دل کی سخت زمین کو نرم کرے، اس پہ حل چلا دے. اور وہ جب ہو جائے تو پھر انسان پورے طور پر تابع ہو جاتا ہے اللہ کے اور اس کے رسول کی ہدایت کے، پھر کوئی دیر، کوئی مسئلہ، کوئی چیز رکاوٹ نہیں بنتی. وَلَمْ يَعْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ، کیا اب بھی وقت نہیں آیا اہل ایمان کے لیے کہ اس ذکر، اللہ کے ذکر کے سامنے، اللہ کی یاد کے سامنے ان کے دل جھکیں، اور اس قرآن کے سامنے جو اللہ نے نازل کیا سرنڈر کر دو پورے طور پر اپنے آپ کو. یہ ہے ایک عمومی ترغیب و تشویق کا انداز. لیکن اسی تشویق و ترغیب کا ایک اور اینگل بھی ہے، اس لیے کہ جب یہ آیات نازل ہو رہی ہیں تو آپ کو معلوم ہے، جیسے میں نے عرض کیا کہ صلح حدیبیہ ہو چکی ہے، اور صلح حدیبیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح کا ایک، اور مسلمانوں کی فتح کا ایک سمبل. اسی لیے انا فتحنا لک فتحا مبینا، جدوجہد کہاں سے شروع ہوئی؟ ایک شخص سے. اس نے پورے نظام کو چیلنج کر دیا. یہ 360 بت جو رکھے ہوئے ہیں کعبہ میں، ان کی کوئی حیثیت نہیں، ان کے اندر کچھ نہیں ہے، یہ پتھر کی مورتیں ہیں، نہ تمہاری دعائیں سنتے ہیں، نہ یہ تمہاری مشکل کشائی کر سکتے. ایک ہی ہے مختار، کل اختیار کا مالک وہ اللہ ہے، ان کے اندر کوئی حقیقت نہیں ہے. اس ایک رب کو پکارو، اس کے بندے بن جاؤ. گویا پورا سسٹم ان کا تو سارا نظام بت پرستی کی بنیاد پر تھا، وہی ان کے ریوینیو کا ذریعہ تھا. چیلنج کر دیا، وربک فکبر یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر. بالکل آغاز ہی میں دو ٹوک انداز میں اس باطل نظام کی جڑ پر پیشہ رکھ دیا. چنانچہ پورا معاشرہ اس ایک شخص کے خلاف ہو گیا، اور ایک سے دو ہوئے، دو سے چار ہوئے، اور پورا نہ صرف قریش مکہ بلکہ پورا عرب، وہ سب چاہ رہے تھے کہ اللہ کے اس نور کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھا دیں. کوئی دقیقہ فرو گزاشت نہیں کیا انہوں نے کہ کسی طرح اس دعوت کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے ساتھیوں کو نیست و نابود کر دیا جائے، مٹا دیا جائے ان کا نشان. اور یہاں صرف مشرکین ہی نہیں تھے، اہل کتاب بھی ان کے ساتھ ہو کر ان سے دو ہاتھ آگے ہیں اسلام دشمنی میں. اور آپ دیکھیے، ایک شخص سے دو اور دو سے چار، اور وہ ساری سختیاں جھیلتے ہوئے، مشکلات برداشت کرتے ہوئے، حق کے اوپر استقامت، 13 سال مکے کے کفوائدیا کو ہاتھ بندے رکھو جو مرضی ہو تمہارے ساتھ، ہاتھ نہیں اٹھانا. اور جو کچھ وہ کر رہے تھے آپ کو معلوم ہے، ابو جہل جو کچھ کر رہا تھا، اسی طریقے سے حضرت بلال کے ساتھ جو ہو رہا ہے، حضرت سمیہ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، حضرت یاسر کے ساتھ جو معاملہ ہوا، شہید کر دیے گئے، حضرت خباب بن الارت دیکھتے ہوئے انگاروں پر لٹا دیا گیا، لیکن حکم یہ کہ ہاتھ بندے رکھو، چھوڑ دو اپنے آپ کو ان کے رحم و کرم پر، یہ خوب ٹھوک بجا کے دیکھ لے، زبان سے اف نہ نکلے، جواباً ہاتھ نہ اٹھے. 13 سال یہ گزرے، پھر مدنی دور آیا، ہاتھ کھولے گئے، اور پھر دیکھیے ابھی چھوٹی سی جمعیت تھی اور ٹکر بھی ہے پورے عرب سے. اور پھر وہ مرحلہ بھی آیا غزوہ احزاب کے، صاف نظر آ رہا تھا کہ آج شاید اسلام کے لیے آخری دن ہے اس روح ارضی کے اوپر، صاف نظر آ رہا تھا. اسی لیے منافقین نے کہا مارے گئے، اب تو کوئی رستہ ہی نہیں ہے سوائے اس کے کہ ہم واپس اپنے آبائی دین میں چلے جائیں، اور ہمارے بچنے کا کوئی امکان نہیں. اللہ نے بچایا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ساتھیوں کی استقامت ہے. اور بالآخر یہ دن آ گیا کہ قریش کو مجبور ہونا پڑا صلح کے لیے. ہاں، اب اسلام ایک ایسی طاقت ہے کہ ان کے ساتھ نو وار پیکٹ کرنا پڑے گا، ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے. آپ کے ذہن میں آ گیا ہوگا، اس وقت جو طالبان کا ذکر ہو رہا ہے، وہ مٹھی بھر طالبان جسے ساری دنیا کی تمام قوتیں اکٹھی ہو گئیں، نہ صرف اہل کفر بلکہ سارے مسلمان بھی، مٹاؤ انہیں، یہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم کرنا چاہتے ہیں، اس نے حق دیا انہیں. چنانچہ اہل پاکستان ان میں سر فہرست تھے، فرنٹ لائن الائی اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں. آج کیا ہے؟ امریکہ مذاکرات کی بھیک مانگتے مانگتے اب یہاں کھڑا ہوا ہے اس جگہ پر. سب کہہ رہے ہیں عزت اور سر بلندی آج اللہ نے ان مٹھی بھر طالبان کو دی ہے، اور ذلیل و خوار ہوئے ہیں امریکہ بھی اور نیٹو بھی، اور ساری دنیا میں سب سے بڑھ کر ذلت ہمارے حصے میں آئی ہے. پہلے پاکستان، جن کے پاس ایٹم بم تھا، کیا اب بھی وقت نہیں آیا؟ ان کے لیے بھی یہ پیغام تھا کہ دیکھو اب یہاں تک بات پہنچ چکی ہے، اب بھی اللہ کے اس کلام کے سامنے اور اللہ کی عظمت جو بیان کر رہے ہیں، توحید، اللہ کی توحید، اس کے سامنے سب جھکاتے ہو کہ نہیں؟ تو یہ پیغام جو ہے اس بین السطور میں پڑھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جدوجہد جو ہے، جن مراحل سے گزری ہے، 13 سال جو ہے مکی ہیں، اس کے بعد اب یوں سمجھیے کہ 8 سال اور ہو گئے ہیں فتح مکہ جو ہے، 21 سالہ جو آپ کی جدوجہد ہے، اس سارے پر نظر ڈالو تو خود بخود تمہاری گردن جھکنی چاہیے اللہ کی عظمت کے سامنے، اس کے دین کی عظمت کے سامنے، اور اس کے وفاداروں کی عظمت کے سامنے. یہ پیغام آج میرے اور آپ کے لیے بھی ہے، پہلے پاکستان کے لیے، اب بھی ہوش نہیں آ رہی، اب بھی امریکہ کے گھڑے کی مچھلی بننا ہی تمہارے لیے ایک واحد راستہ ہے، اب بھی انہی کی طرف گھس رہے ہو، یسار یونا فیم، کسی طرح امریکہ راضی ہو جائے، امریکہ خوش ہو جائے، رب چاہے ناراض ہو جائے، رب سے ایران بغاوت جاری رہے گا، سود نہیں چھوڑیں گے، اور اللہ کے جو وفادار ہیں انہیں پکڑ پکڑ کے حوالے کریں گے اللہ کے دشمنوں کے، اس سے بڑی اور بغاوت کیا ہوگی؟ کھلی بغاوت ہم نے کی ہے اللہ تعالی کے ساتھ، اللہ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ، کیا اب بھی ہمارے لیے وقت نہیں آیا کہ ہمارے دل جھک جائیں اللہ کی اس ہدایت کے سامنے؟ وہی اکبر ہے، امریکہ بڑا نہیں ہے، اللہ اکبر، یا وسعت افلاک میں تکبیر مسلسل، یا خاک یا گوش میں تسبیح و مناجات، ہاں یہ تسبیح و مناجات والا اسلام جو ہے بھائی اس کو جاری رکھو، مست رکھو ذکر و فکر صبحگاہی میں، اسے پختہ تر کر دو نظام خانقاہی میں اسے، اور وہ غلغلوں سے جن کے لذت گیر اب تک گوش ہے، کیا وہ تکبیر اب ہمیشہ کے لیے خاموش ہے جو اقبال نے مرثیہ کہا تھا؟ بہرحال یہ ہے صورتحال کہ ہمارے لیے اس میں پیغام ہے دونوں پہلوؤں سے، قرآن کی ہدایت کے ہوتے ہوئے، الہدا کے ہوتے ہوئے، اور پھر بھی ہمارے دل نہ جھکیں اللہ کے سامنے اور اس کے کلام کے سامنے، اور پھر ہر دم ہم تیار نہ ہو جائیں اللہ اور اس کے رسول کے ہر حکم پر عمل کرنے کے لیے۔ الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ وما نزل من الحق، اور اسی حوالے سے یہ بھی پیغام ہے، پوری قوم کے لیے پیغام ہے، امریکہ کی غلامی چھوڑو، یہ ہم نے بہت عرصہ پہلے اس لوگوں نے اختیار کیا تھا، امریکہ کی غلامی چھوڑو، رب کی غلامی میں آ جاؤ، کیونکہ ہماری دینی جماعتوں میں سے ایک جماعت نے اس لوگوں نے اختیار کیا، گو امریکہ گو، ہم نے کہا بالکل ٹھیک ہے امریکہ کو نکلنا چاہیے، لیکن یہ بات نامکمل ہے، بات پوری کب ہوگی؟ امریکہ کی غلامی سے نکلو، رب کی غلامی اختیار کرو، جب تک رب کی غلامی اختیار نہیں کرو گے امریکہ کی غلامی سے نکل ہی نہیں سکتے، تمہیں ایک بڑا سہارا چاہیے، تم سہارے ڈھونڈتے ہو، اب چین کو کبھی سہارے کے طور پر ڈھونڈ رہے ہو، کبھی کسی اور کو، جو سب سے بڑا سہارا جو ہر وقت تمہارے لیے تیار ہے ہوا مولاکم، وہ تمہارا پشپنا ہے، مولا ہے، آقا ہے، ذرا اس کے ساتھ وفاداری تو کرو نا، بغاوت چھوڑو، بے وفائی ترک کرو، تو وہ اس سے بڑھ کر کون ہے جو تمہارا سہارا ہو، وہ پشپنا مولا، آؤ اس کی طرف، ففروا الی اللہ، اور وفاداری کا تقاضا کیا ہوگا؟ منافقت چھوڑ دو، اپنی زندگی میں بھی اللہ اور رسول کے احکامات کو ترجیح اول دو، اللہ کو رب مانا ہے تو اس کے حکم عدولی اس کی کیا بنیاد ہو سکتی سوائے سرکشی کے اور بغاوت کے، اور اس رب نے پورا نظام عطا کیا ہے، زمین اس کی ہے، اس زمین کے لیے نظام عطا کیا ہے، اور تمہیں اللہ نے ایک آزاد خطہ بھی دے دیا تھا، فننظر کیف تعملون، ہم دیکھیں گے تم کرتے کیا ہو، تم نے کیا کیا 65 سال میں بھی جو کام مستقل مزاجی سے کیا وہ یہ کہ یہاں کہیں شریعت قائم نہ ہو جائے، اللہ کا دین قائم نہ ہو جائے، پھر کہتے ہو آج یہ ذلت و رسوائی کیوں ہے، بڑی توقعات وابستہ کی ہوئی، زرداری صاحب چلے گئے ہیں اور نواز شریف صاحب آ گئے ہیں، بڑے لوگ کہتے ہیں حالات بہت اچھے ہو جائیں گے، بدل جائیں گے، ابھی تو جو فوری طور پر ہو رہا ہے تو مہنگائی کے ہتھوڑے پڑ رہے ہیں زبردست، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، اور لوگ پریشان ہیں کہ ہو کیا رہا ہے، حالات ٹھیک ہو ہی نہیں سکتے جب تک اللہ کو راضی نہ کریں، سیدھی سی بات، بغاوت جب تک ترک نہیں کریں گے نوعیت میں فرق واقع ہوگا ہی نہیں، اس وقت کسی اور حوالے سے ذلیل و خوار ہیں، شاید کسی اعتبار سے اور بہتری ہو جائے لیکن کسی دوسرے پہلو سے اور زیادہ ذلت ملے، راستہ کوئی نہیں ہے سوائے اس کے. ففروا الی اللہ، اللہ کے آگے سر جھکا دو پورے طور پر، ٹوٹلی منافقت ختم کرو. یہ ان آیات کا حاصل ہے. ولا تکونوا کالذین اوتوا الکتاب من قبل فطال علیہم الامد فقست قلوبہم. اور دیکھو ان لوگوں کی مانند نہ ہو جانا جن کو کتاب دی گئی تھی تم سے پہلے، انہیں بھی اللہ نے ہدایت دی تھی، ان کے پاس بھی رسول آئے تھے، شریعت آئی تھی، پھر کیا ہوا؟ فطال علیہم الامد، ایک وقت گزر گیا ان پر، مدت بیت گئی، فقست قلوبہم، تو ان کے دل سخت ہوتے چلے گئے. وکثیر منہم فاسقون، اور ان میں سے اکثر فاسق تھے. اصل میں دل بھی سخت کیوں ہوئے؟ فسق کی وجہ سے، گناہ، حرام خوری، جب یہ کرو گے تو دل سخت ہوگا. وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ کی کتاب کے ساتھ تعلق، تمسک، دین کے ساتھ وفاداری کا جذبہ، اس کی بجائے دنیا داری کی طرف مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک قوموں کے عروج و زوال کی داستان ہے. شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر، جو اقبال نے کہا تھا کہ میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر. تو بہرحال انہوں نے بھی جہاد کیا تھا حضرت یوشع بن نون کی قیادت میں بنی اسرائیل نے، ان کی بھی اسلامی حکومت قائم ہوئی تھی. پھر وہی دنیا داری، دنیا پرستی، وہی منافقت، زبان سے کچھ ہے، عمل کچھ ہے، فسق، گناہ، معصیت، نافرمانی کے کام، اللہ کو ناراض کرنے والے کام، جب کرو گے تو پھر دل سخت ہوتے چلے جائیں گے. تو کہیں تمہارا معاملہ بھی ہے مسلمانوں ان کا سر نہ ہو جائے. چنانچہ آج وہی قوم جو ایک زمانے میں دنیا میں اللہ کی نمائندہ امت تھی اور قرآن انہیں کہتا ہے کہ ہم نے ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی تھی، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. جب قرآن نازل ہو رہا ہے تو وہ کس مقام پہ پہنچ چکے تھے؟ وہ اللہ کے مغضوب علیہم تھے. اگرچہ اہل کتاب ہیں، تورات کے ماننے والے ہیں، نبیوں اور رسولوں کی اولاد ہیں اور پوٹینشلی ہدایت رکھتے ہیں اپنے پاس جیسے ہم بھی رکھتے ہیں، لیکن مغضوب علیہم قرار پائے. یہ وہ ہیں جن پر اللہ کا غضب ہے، اسی دنیا کے اندر ہے اس کے اثرات، اور اس کا اثر کیا تھا؟ ذلت و مسکنت کا عذاب ان پر مسلط کر دیا گیا جو آج ہم پر ہے. تو دیکھو کہیں ایسا نہ ہو جانا. ولا تکونوا ولا يكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ان سے اکثر فاسق. اعلموا ان الله يحيي الارض بعد موتها. یہ دل جب سخت ہوتا ہے، قرآن مجید میں ہے، تو یہ ہر چیز سختی اور شقاوت میں وہ ہر دوسری چیز کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے. بنی اسرائیل کے بارے میں ہی ہے، ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة او اشد قسوة. پھر اس کے بعد تمہارے دل جو سخت ہوئے تو کیسے ہو گئے؟ پتھر کی مانند، بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت تر. وان من الحجارة لما يتفجر منه الانهار وان منها لما يشقق فيخرج منه الماء وان منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. پتھروں میں سے تو پانی کے چشمے بھی پھوٹ پڑتے ہیں، پتھر اللہ کی ہیبت سے گر بھی پڑتے ہیں، لیکن انسان کا دل جب سخت ہوتا ہے تو پتھروں کو بھی شرماتا ہے. کبھی خورشید ہدایت نصف النہار پر چمک رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور وہ لگے ہوئے آپ کے خلاف سازشیں کرنے، حالانکہ پہچان چکے ہیں کہ یہی ہیں وہ آخری نبی اور رسول جن کا ہمیں انتظار تھا. یہ ہے قساوت قلبی. قریش مکہ کو شک ہو سکتا تھا، وہ نبوت سے واقف نہیں تھے، انہیں کوئی شک نہیں تھا، بنی اسرائیل پہلے کتاب، لیکن اس کے باوجود جو طرز عمل تھا. تو اے مسلمانوں، یہی انجام تمہارا بھی ہو سکتا ہے. نتیجہ کیا ہے؟ کہ مسلمان ہوتے ہوئے دنیا اور آخرت دونوں کی ذلت تمہارے حصے میں آئے گی، خسرت دنیا و آخرت، جو کہ ان کے ساتھ ہوا معاملہ. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. اب اس میں خوشخبری ہے کہ جان لو کہ اللہ تعالی زمین کو زندہ کر دیتا ہے اس کی موت کے بعد. اللہ تعالی کی قدرت سے کوئی بعید نہیں ہے، اس کی طرف توجہ کرو، اس کی بارگاہ میں آؤ، ففروا الی اللہ، پلٹو اس کی طرف. اس کی شان یہ ہے کہ وہ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. اب اس کی ایک مثال تو عالم واقعہ کے اندر ہے، انسان سب دیکھتے ہیں، بنجر، بالکل خشک، گرمی کی وجہ سے اس کے اندر تنکے بھی جو ہیں اور وہ گھاس بھی جل چکا ہے، لیکن بارش برستی ہے اور اسی زمین میں زندگی کے آثار پیدا ہوتے ہیں، سرسراہٹ پیدا ہوتی ہے، پھر فصلیں لہلاتی ہیں. مسئلہ دل کا ہی ہے، یہ دل کی مردہ زمین جو بدعمالیوں کی وجہ سے سخت ہو جاتی ہے، بنجر ہو جاتی ہے، دوبارہ زندہ ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ پہنچ گئے. اس پر بھی ایک بارش کی ضرورت ہے، انوار قرآنی، آیات قرآنی کی بارش ان پر ہوگی، اس دل پر، اس کی زمین نرم ہو جائے گی، اسی سے پھر ہدایت کی فصل لہلائے گی. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها. آگے ماہ رمضان آ رہا ہے، اس میں بھی قرآن مجید کا جو خاص معاملہ ہے، دن کا روزہ اور رات کا قیام مع القرآن، روزے اور قرآن کو بریکٹ کیا گیا ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس دل میں تھوڑا تقویٰ پیدا ہوگا، اوپر سے قرآن کا فیضان ہو، اب دل کے اندر ایمان کی جو ہے وہ بیج بھی پڑے گا اور بیج پھلے پھولے گا اور پھر ایمان کی فصل لہلائے گی اور اس سے عمل صالح جنم لے گا. چنانچہ وہ شاید کتاب زندہ تمہارے پاس موجود ہے، لہذا پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے، اور خاص طور پہ مایوسی وہ اگر آ گئی تو پھر وہ سب چیزوں کا رستہ روک لیتی ہے، مایوسی کا کوئی سبب نہیں ہے. اللہ تعالیٰ مردہ زمین کو زندہ کر دیتا ہے. قد بینا لکم الآیات، ہم نے تم پر واضح کر دی ہیں آیات، اپنے پتے بتا دیے ہیں، آیات کھول کر رکھ دی ہیں، حقیقت واضح کر دی ہے. لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، عقل سے کام لو. یہ جو عقل اور شعور تمہیں عطا کیا، جس کی بنیاد پر تم حیوانات سے ممیز ہو، اس کو استعمال بھی کرو نا اس کام کے لیے، اور اس رستے کے لیے استعمال کرو گے تو حقیقت بالکل کھل کے سامنے آ جائے گی، کوئی اشتباہ نہیں ہے، کوئی اشکال نہیں ہے، کوئی الجھن نہیں. ان المصدقین والمصدقات، بے شک صدقہ کرنے والے مرد اور صدقہ کرنے والی عورتیں، وَأَقْرَضُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، اور اللہ کو قرض دینے والے اچھا قرض، قرض حسن، یضاعف لهم، ان کے لیے اضافہ کیا جائے گا مسلسل ان کے اجر میں، ولہم اجر کریم، اور ان کے لیے بہت باعزت اجر ہے. اب یہاں اصل میں وہ راستہ بتایا گیا، دل کی زمین جو سخت ہو رہی ہے، جہاں اس کے اندر آیات قرآنی کا ایک بہت بڑا تاثیر ہے، وہیں دل کی زمین کو نرم کرنے میں ایک بڑی مؤثر شے یہ ہے کہ اپنا مال اللہ کی راہ میں زیادہ سے زیادہ خرچ کرو، صدقہ، انفاق، یہ رقم اللہ کو قرض دو. اور یہاں قرض سے مراد کیا ہے؟ قرآن مجید میں کئی جگہ یہ مضمون آیا، منظر الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، ہم پڑھ چکے ہیں، کون ہے کہ جو اللہ کو قرض دے قرض حسن؟ اللہ تعالیٰ کو قرضے کی ضرورت کیوں پڑ رہی ہے؟ سوال پیدا ہو سکتا ہے. چنانچہ اسی بنیاد پر یہود نے تانا دیا تھا، اور سورہ آل عمران میں اس کا تذکرہ ہے، لقد سمع اللہ قول الذین کفروا قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء. یہود نے کہا کہ اللہ تعالیٰ جو بار بار قرض باندھ رہا ہے، اس کا مطلب ہے معاذ اللہ، اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، یہ دیکھیے قساوت قلبی جب ہوتی ہے تو اس کا ظہور اس طرح سے ہوتا ہے، ڈٹائی اتنی بڑھ جاتی ہے. یہ تو اس کی شان ہے، یہ تو اس کا حلم ہے، وہ شکور ہے، وہ انتہائی قدردان ہے کہ تم اس کا مال اس کی راہ میں خرچ کرو گے، اسی کا دیا ہوا. وہ کہہ رہا ہے یہ میرے ذمہ قرض ہے، لیکن کس راہ میں آپ دیں گے تو وہ قرض ہوگا، یہ بھی سمجھ لیجئے. وہ ہے اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کو قائم کرنے کے لیے جو پیسہ خرچ کریں گے وہ اللہ کے ذمہ قرض ہے. باقی تو آپ کر رہے ہیں، صدقات ہیں، زکات ادا کر رہے ہیں، صدقہ دے رہے ہیں، خیرات کر رہے ہیں، غریبوں کے لیے کام کر رہے ہیں، اور بہت سے کام بہبود کے کر رہے ہیں، ویلفیئر کے کر رہے ہیں، کوئی اسپتال کھول دیا، کوئی اور رفاہی کام کر لیا، یہ سارے اپنی جگہ محمود اور پسندیدہ ہیں. لیکن اللہ کے ذمہ قرض یہ وہ مال ہے جو رب کی دھرتی پر رب کے نظام کو قائم کرنے میں خرچ ہو، اور اس کا مقام سب سے اونچا. آپ بینک کو قرض دیتے ہیں اور پھر وہ آپ کے اس کے مال میں بڑھاتا رہتا ہے، جو اللہ نے بڑھانا ہے اس کو تم سوچ ہی نہیں سکتے، وہ تو مسلسل اضافہ کرتا رہے گا. انفاق فی سبیل اللہ کے لیے آیا کہ 700 گنا تک ہر اللہ تعالیٰ اجر عطا فرماتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے. اور یہ تو ہے باٹم لائن، واللہ یضاعف لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے اللہ مزید بڑھا دیتا ہے، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. تو وہاں جمع کرو، اس سے کیا ہوگا؟ دل سے مال کی محبت، اصل میں سب سے بڑی بیماری یہی ہے، مال کی محبت، اولاد کی محبت. انما اموالکم واولادکم فتنہ، یہی انسان کو عمل سے روکتے ہیں، اور انسان بچا بچا کر رکھتا ہے. تو بچا بچا کے ڈرا، کسے تیرا آئینہ ہے، وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. یہاں تو مطلوب یہ کہ سب کچھ لگا دو اللہ کے لیے، آئیڈیل تو یہ ہے. بہرحال زیادہ سے زیادہ خرچ کرو اللہ کی راہ میں، اس کو قرض دو. یہ مال کی محبت سمبل ہے دنیا کی محبت کا، یہی لپیٹ لیتی ہے انسان کو، یہی بیڑی بن جاتی ہے پاؤں کی. بات تو سمجھ میں آ رہی ہے، رب وہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی برحق ہیں، کوئی شک نہیں، لیکن جو رستہ وہ بتا رہے ہیں اس میں جان اور مال کا خطرہ ہے. جس پر خود عمل کیا اور جس کی طرف ہمیں بلا رہے ہیں، لہذا اب جان اور مال کی حفاظت کی جا رہی ہے. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، کنارے کنارے چل کر بندگی ہو رہی ہے، اپنا دفاع کرتے ہوئے، نقصان نہ ہو. یہ طرز عمل منافقت کی بنیاد ہے، یہاں سے وہ مرض شروع ہوتا ہے. چنانچہ اس کا علاج بھی یہی ہے، اس مال کی محبت کو کم کرو، نکالو، زیادہ سے زیادہ خرچ کرو گے تو دل کی زمین نرم ہوگی، اور اس میں قرآنی ہدایت کا بیج بارآور ہوگا، ایمان کی فصل لہلہائے گی. یہ ہے راستہ. والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم، فرمایا کہ جو لوگ ایمان لائیں اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، یعنی اس شان سے ایمان لائیں جیسے کہ ایمان لایا جاتا ہے، اور اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے تو کیا ہوگا؟ اولئک هم الصدیقون والشهداء عند ربهم، یہی لوگ ہیں کہ جو صدیق ہیں اور شہداء ہیں اپنے رب کے ہاں، ان کا مقام صدیقین والا اور شہداء والا ہوگا. یعنی پھر ایمان کے ہائیسٹ لیول تک جا سکتے ہیں. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایمان کے تقاضوں کو بس اتنا کہ جو بالکل انیویٹیبل ہوں، چلو وہاں تک کوشش کرتے ہیں، باقی سارا وقت ساری محنت دنیا کے لیے. لیکن بہرحال کچھ لوگ وہ بھی ہیں کہ جو آخرت ہی کو ترجیح دیتے ہیں ہر معاملے میں، دین ہی کو ترجیح دیتے ہیں ہر اعتبار سے، اور ایمان کی اس وادی میں آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. جتنا زیادہ صدقہ و انفاق کریں گے، جتنا زیادہ تقویٰ کی روش اختیار کریں گے، گناہوں سے بچنے کی شعوری کوشش کریں گے، ایمان میں اور اضافہ ہوتا چلا جائے. اور پھر جو سب سے اونچا مقام ہو سکتا ہے نبوت کے بعد، اس لیے کہ نبوت کا دروازہ بند ہے، وہ صدیقیت کا مقام ہے. تو نہ کہ جو اس رستے پر چلے گا دل سے مال کی محبت کو کھرچ کے اور انفاق فی سبیل اللہ اور قرآن مجید کی ہدایت یہ نور اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تقویٰ کے رستے پر چلے گا, وہ پھر ایمان کے بلند ترین مقام تک, مقام صدیقیت تک بھی پہنچے گا, انہی میں ہوں گے جو پہنچنے والے ہیں, اور کوئی مقام شہادت تک پہنچیں گے. یہ وہ مقامات ہیں جن کا ذکر ہے سورہ نساء میں کہ منعم علیہم, لوگ جن پر اللہ کا انعام ہوا جو کامیاب قرار پائیں گے آخرت میں, وہ کون ہوں گے؟ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. تشریح اس کی آئی ہے سورہ نساء میں کہ جن پر اللہ کا انعام ہوا, جو واقعی جن پر ہمیں رشت کرنا چاہیے, وہ کون ہیں؟ چار قسم کے گروہ ہیں: انبیاء, صدیقین, شہداء اور صالحین. نبوت کا معاملہ یہ کسبی نہیں ہے, یہ وحدی ہے, اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا عطا کرتا ہے اور اس کا دروازہ ویسے ہی بند ہو گیا. اب بقیہ تین رہ گئے, صدیقیت, شہادت اور صالحیت. جو اس ایمان کے رستے پر آئے گا وہ انہی میں کہیں پہنچے گا, یہاں تک کہ صدیقیت کے مقام تک بھی پہنچ سکتا ہے. پروردگار ہمیں اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. لیکن والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, یہاں دو الفاظ اور رہ گئے, لہم اجرہم ونورہم. یہ لوگ جو اس رستے پر چلنے والے ہوں گے, جو مقام صدیقیت تک بھی لے جا سکتا ہے, پہنچتا ہے, اس رستے پر چلنے والے ان کے لیے ان کا اجر بھی محفوظ ہے اور ان کا نور بھی محفوظ ہے. وہ نور جو آئے گا وہاں پر میدان حشر میں کام آئے گا, جس کا ذکر پیچھے ہو چکا ہے, اور جن کے پاس وہ نور ہوگا وہی آگے بڑھ کر اور پل صراط سے گزر کر جنت کے دروازے تک پہنچ سکیں گے. یہ نور انہی کو ملے گا جو اس رستے پر چلنے والے ہیں. اللہم ربنا جعلنا منہم, پروردگار ہمیں ان میں شامل فرمائے. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا, اور وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیات کو جھٹلایا. دیکھیں خطاب یہاں اس صورت میں اصل میں مسلمانوں سے ہے, اور مسلمانوں میں سے بھی ہیں جو اپنے طرز عمل سے اللہ کو اور قرآن مجید کو اور اللہ کی آیات کو جھٹلا رہے ہوتے ہیں, انکار کر رہے ہوتے ہیں اپنے عمل سے. تو والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب الجحیم, یہی ہوں گے جہنم والے. یہ وہی ہیں جو دنیا میں مسلمان تھے لیکن آخرت میں جن کا انجام کفار کے ساتھ ہوگا, جن کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں پہلے گزر چکا ہے. پروردگار ہمیں اس انجام سے, انجام بد سے بچا اور صالحین کے رستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. آمین یا رب العالمین. صرف دو منٹ میں ایک حالات حاضرہ کے حوالے سے ایک ایشو پر تھوڑی سی بات کرنی ہے. پرویز مشرف صاحب کے خلاف آرٹیکل 6 کے حوالے سے اب بات آگے بڑھ رہی ہے. ان کا جرم عظیم جو بتایا جاتا ہے اس قومی اعتبار سے کہ انہوں نے آئین کو توڑا, ایک دفعہ نہیں دو بار توڑا, کوئی شک نہیں بہت بڑا جرم ہے. لیکن یہ جرم ہے ہمارے دنیاوی اعتبار سے. سچا اسلامی آئین ہو تو ہاں, اسلام کو توڑنا جو ہے وہ جرم ہے. اس بیچارے آئین کا تو حال یہ ہے کہ اس کے اندر خود خلاف اسلام شقے موجود ہیں, یہ خود اسلام کو توڑنے والا آئین ہے. بڑے وقت ایک طرف اسلام کی اس میں اقرار بھی ہے. چنانچہ مسئلہ آئین کا نہیں ہے, ہمارے نزدیک اصل جرائم کیا ہیں؟ اصل جرائم ہیں اللہ سے بغاوت اور اپنے اختیارات کا ناجائز فائدہ اٹھا کر پوری قوم کو اس رستے پر لگانا, اسلامی اقدار کو جڑ سے اکھاڑنا, دین کا حلیہ بگاڑنا, اور کافر اور دجالی قوتوں کے فرنٹ لائن الائی بننا, اصل جرائم تو یہ ہے. لیکن بدقسمتی سے ان کو کوئی جرائم کو خاص سمجھتا نہیں ہے, تو قومی ایشو, قومی نہیں, اصل جرائم یہ ہیں. اور وہ مجاہدین جو واقعتاً صرف اللہ کے لیے اور آخرت کے لیے لڑ رہے تھے, جنہوں نے اس سے پہلے رشیا کو شکست دی تھی, اور وہ تو اللہ کے لیے جہاد کر رہے تھے, اور جب امریکہ فرعون وقت بن کر سامنے آیا تو اس کے خلاف بھی سفارہ ہو گئے. ان اللہ کے وفاداروں کو پکڑ پکڑ کے حوالے کرنا اور اس کے عوض ڈالر جو ہیں وہ وصول کرنا اور اس سے عیاشیاں کرنا, عافیہ صدیقی جیسی ایک قوم کی بیٹی کے ساتھ یہ سلوک کرنا، یہ ہیں اصل جرائم، ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. اور ان کی سزا اصل میں اللہ تعالیٰ ہی دے گا، اور وہ سزا جو ہے اس کا آغاز میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے ایسا ہے کہ کوئی کھینچ کر لے آیا اس شخص کو. سب روک رہے تھے، دوست بھی روک رہے ہیں، فوج بھی روک رہی ہے، اور شاید اللہ کو یہ منظور ہے کہ یہ دنیا میں بھی نشانہ عبرت بن کر رہے. اس نے کثرت تو کوئی نہیں چھوڑی، اس کا وہ پورا استحقاق رکھتا ہے کہ بدترین نشانہ عبرت بنے، کوئی شک نہیں. دینی اعتبار سے اللہ کے دین کے ساتھ جو اس نے تماشے کیے ہیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو بدداری کی ہے، امت مسلمہ کے ساتھ ایز اے ہول، جس میں یہ فرنٹ لائن کے طور پر اس نے ایک پوری پیس میکر کا کام کیا عالم اسلام کے اندر، اس سب کے جرم کا جو ہے مشترک حصہ اس کو بھی ملے گا، اور آخرت میں تو ملنا ہی ہے. لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ واقعی دنیا میں بھی یہ شخص نشان عبرت بن کر رہے گا. بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جن کو زیادہ اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ اصل جرائم کون سے ہیں. ہم اپنے اعتبار سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے پیمانے کچھ اور ہیں، اور مسلمان کا کام یہ ہے کہ اس پیمانے سے دیکھے بجائے اس کے کہ دنیاوی پیمانے سے ناپے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح انداز سے سوچنے اور سمجھنے کی اور غور کرنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.